لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے کہ وضو کرتے وقت تسمیہ کے بارے میں بیان. تسمیہ کا معنی بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ کا نام لینا. تو وضو کے وقت اللہ کا نام لینے کے بارے میں یہ امام صاحب ذکر فرمائیں گے. قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب عن جدته عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں نصر بن علی جہزمی اور بشر بن معاذ عقدی دونوں شیوخ نے حدیث بیان کی. یہ نصر بن علی جہزمی 250 میں فوت ہوئے ہیں اور یہ فقہ راوی ہیں. لوگوں نے ان کو قاضی بنانا چاہا تو یہ مطلب ہے کہ قاضی نہیں بنے. بشر بن معاذ عقدی یہ صدوق راوی ہیں. ان دونوں نے حدیث پڑھی ہے بشر بن مفضل سے. بشر بن المفضل، بشر بن الفضل بن لاحق الرقاشی، ان کی کنیت ابو اسماعیل بصری ہے اور یہ فقہ اور ثبت راوی ہیں. عبد الرحمن بن حرملہ بن عمر بن عبد الرحمن بن حرملہ بن عمر الاسلمی المدنی، یہ بھی صدوق راوی ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی کبھار خطا ان سے سردد ہو جاتی ہے. ابو ثفال المری، یہ فا کے کسرے کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ، اور فا اس کے بعد ہے ثفال. المری ان کا نام سمامہ بن وائل بن حسین ہے. کسی نے کہا کہ نوائل بن ہاشم بن حسین ان کا نام ہے. اور یہ ابو ثفال اپنی کنیت کے ساتھ جو ہے مشہور اور معروف ہیں، پانچویں طبقے کے مقبول راوی ہیں. عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابی سفیان ابن حویطب، وہ رباح ابن عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، یہ بھی مقبول راوی ہیں. وہ اپنی دادی سے جن کا نام اسماء بنت سعید ہے، اور یہ بھی بعض نے کہا ہے کہ یہ جو اسماء بنت سعید ہے یہ صحابیہ ہیں. علامہ ذہبی نے اسماء بنت سعید کو مجہول عورتوں میں شمار کیا ہے کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون تھی. عن ابیہا، وہ اپنے والد گرامی سے، یہ سعید بن یزید، سعید بن زید جو ہیں، بن عمر بن نفیل العدوی، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. تو وہ صحابی ہیں سعید بن زید. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، لا وضوء، نہیں ہے وضو لمن، اس شخص کا، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو کرتے وقت اللہ کا نام اس پہ نہ لیا. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہوا نص علی ان التسمیہ رکن او شرط، کہ یہ لا صلاۃ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ نص ہے اس بات پر کہ بسم اللہ کا پڑھنا یہ یا تو وضو کا رکن ہے یا وضو کے لیے شرط ہے. اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ لا وضوء کا معنی یہ ہو کہ وضو کامل نہیں ہوتا، وضو کامل نہیں ہوتا. لیکن فرماتے ہیں کہ اس تاویل پر میں راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ تاویل بعید ہے، اور یہ ایسی تاویل ہے کہ اگر اس کو ہم اختیار کریں تو یہ لفظ کی مخالفت لازم آئے گی. تو ایسی ترکیب جو لا وضوء لا الہ لا صلاۃ، تو اس کے اندر اصل جو ترتیب ہے اور ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حقیقت کی نفی، شے کی حقیقت کی نفی مراد. لا وضوء کا مطلب ہے وضوء معتبر نہیں ہے، وضوء صحیح نہیں ہے، جس طرح کہ لا صلاۃ کا مطلب نماز صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح وضوء صحیح نہیں ہے. لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے اس وضو کرتے وقت وضو پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا. قال وفی الباب عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ کی حدیث مسند بزار میں اور ابن ابی شیبہ میں، ابن عدی تینوں نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس کے اندر حارثہ بن محمد جو ہیں وہ راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں. ابو سعید کی حدیث مسند احمد اور سنن دارمی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، اور اس کی سند بھی کہتے ہیں ضعیف ہے. ویسے اس باب میں سب سے زیادہ صحیح اور حسن حدیث ابو سعید والی ہے. ابو ہریرہ کی حدیث وہ بھی ضعیف ہے، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے ذکر کی ہے. اور سہل ابن سعد کی حدیث بھی ابن ماجہ اور طبرانی میں ہے، وہ بھی ضعیف ہے. انس کی حدیث وہ عبد الملک نے، بن حبیب الاندلسی نے وہ ذکر کی ہے، عبد الملک بن حبیب الاندلسی. قال ابو عیسیٰ قال احمد بن حنبل لا اعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید. امام ترمذی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اس باب میں، یعنی وضو کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، اس بارے میں نہیں جانتا ہوں کوئی حدیث لہو اسناد جید، جس کی سند صحیح ہو اور جید ہو. تو اسی طرح مسند امام بزار جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں، کل ما روی فی هذا الباب فلیس بقوی، کہ بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اس میں کوئی بھی قوی حدیث، مضبوط حدیث نہیں ہے. یہ تو جو احادیث بسم اللہ کے بارے میں آئی ہیں فردن فردن، تو وہ تمام احادیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح امام بزار کے ان اقوال کی روشنی میں فردن فردن وہ ثابت نہیں ہیں، یعنی سندن وہ ضعیف ہیں اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے. لیکن علامہ مبارک پوری صاحب وہ بیان فرماتے ہیں کہ احادیث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل ان لها اصلا، کہ اس باب میں احادیث بہت زیادہ آئی ہیں، جس طرح کہ عائشہ کی حدیث، ابو سعید کی، ابو ہریرہ کی، سہل بن سعد کی، انس کی، تو بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں. اب فردن فردن اگرچہ اس کے اندر کچھ کمزوری ہے، لیکن مجموعہ سارے کو ملاؤ تو قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب فردن فردن اس کی کچھ سند میں کمزوری ہو لیکن کثرت ہو اور حدیثیں بہت زیادہ ہوں تو ان کی کچھ نہ کچھ قوت اور اصل بن جاتی ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے. وظاہر ان مجموع الاحادیث یحدث منها قوة تدل على ان له اصلا، کہ یہ ساری حدیثیں مل کر جو ہے کچھ نہ کچھ اس کی اصل بن جاتی ہے. ابو بکر ابن ابو شیبہ وہ فرماتے ہیں ثبت لنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو یعنی یہاں ثبت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ہمارے لیے ثابت ہو چکی ہے بات، جس کا مطلب ہے کہ مجموعی احادیث کا نتیجہ انہوں نے بھی یہی نکالا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہے. بہر صورت احادیث فردن فردن اگرچہ ائمہ حدیث جو ہیں وہ اس کو ضعیف یا کمزور بتلاتے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے اس کی کچھ اصل ہے. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حدیث کی کچھ اصل ہے، تو اب مسئلے کا حکم کیا ہے؟ وضو کے وقت بسم اللہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ آگے بیان فرما رہے ہیں. وقال اسحاق ان ترک التسمیۃ عامدا اعاد الوضوء، یہ اسحاق بن راہویہ ہیں، اسحاق بن راہویہ بھی پڑھتے ہیں، اسحاق بن راہویہ بھی پڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے وقت بسم اللہ کو جان بوجھ کے چھوڑ دے کوئی، یعنی اسے یاد بھی ہے کہ میں نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے وضو کے وقت، اور اسی طرح جو ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن جان بوجھ کے پھر چھوڑتا ہے اعاد الوضوء، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، وہ دوبارہ وضو کرے گا. وَإِن كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا، فرماتے ہیں اگر بھول کر وہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، یا متأول یعنی وہ تاویل کرنے والا تھا، اور ان احادیث کا معنی یہ بیان کرنے والا تھا مثلا کہ اس سے مراد ہے کہ کامل وضو نہیں ہوتا، وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب کم ہوتا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور تاویل ذہن میں رکھ کے اس نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا، اجزہ، تو اس کا وضو ہے وہ درست ہوگا اور اسے دوبارہ وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں. یہ اسحاق بن راہویہ کا مذہب ہے. تو گویا کہ وہ جان بوجھ کے بسم اللہ کو چھوڑنے والے اور بھول کر اور تاویل کی بنیاد پہ چھوڑنے والے دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آگے جو ہے وہ دوسرے ائمہ مثلا امام ابو حنیفہ اور احناف کی طرف منسوب مذہب ہے کہ وہ اس کو مستحب عمل کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایک تو کہتے ہیں احادیث صحیح نہیں ہیں، اور کہتے ہیں اگر احادیث صحیح ہیں تو پھر یہ ظنی ثبوت ہیں، اس لیے کہ اخبار احاد ہیں، تو اس کے اندر جو وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ ہے تو اس سے مراد کامل وضوء نہیں ہوتا، تو وضوء ہو جائے گا لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو اس میں نقصان ہوگا اجر اور ثواب میں. لیکن جب ایک دفعہ تسلیم کر لیا ہے کہ حدیث کی کچھ نہ کچھ اصل ہے تو پھر لا وضوء کے الفاظ کو استحباب پر اور افضلیت میں محمول کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ترکیب جو لا وضوء کی ہے، لا صلاۃ کی ہے، وہ حقیقت کی نفی کے لیے عربی زبان کے اندر آتی ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو. قال محمد بن اسماعیل احسن شن فی هذا الباب حدیث رباح بن عبد الرحمن، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے حدیث رباح بن عبد الرحمن، تو کہتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ اچھی حدیث جو ہے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں وہ یہی ہے، یعنی سعید بن زید والی جو حدیث. اور امام احمد کا قول ہے کہ اس بارے میں کثیر بن زید کی حدیث جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے. اور اسحاق بن راہویہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو سعید کی حدیث جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے. تو بہر صورت محدثین کا اس بارے میں آپس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں جو حدیث آئی ان میں سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے صحیح کون سی ہے، اگرچہ فردن فردن اس کے اندر ضعف ہے لیکن کس کا ضعف سب سے کم ہے، یہ معنی پھر ہوگا اگر ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں تو. قال ابو عیسى و رباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن ابيها و ابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و ابو صفال المري اسمه ثمامة بن حسين و رباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويطب منهم من رواه هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسب الى جده. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے تو ابو بکر ابن حویطب کہا، تو یہ ان کا نام جو ہے رباح ابن عبد الرحمن، وہ ابو بکر ابن حویطب ہیں، تو کسی نے جب یہ روایت کیا تو ان کو دادے کی طرف منسوب کیا ہے، اس کا باپ کا نام ذکر نہیں کیا. قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی قال حدثنا یزید بن ہارون، وہ بیان کرتے ہیں یزید ابن عیاض عن ابی صفال المری عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابی سفیان ابن حویطب عن جدته اسماء بنت سعید ابن زید عن ابیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. باب ما جاء فی المضمضۃ والاستنشاق، یہ باب امام صاحب نے قائم کیا ہے کلی کرنے کے بارے میں اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں. استنشاق، مضمضہ، یہ لغت کے اندر مضمضہ کہتے ہیں تحریک کو، حرکت دینا، کہا جاتا ہے مضمضہ النعاس فی عینیہ، جب انسان کی آنکھوں میں اونگ جو ہے وہ حرکت کرنے لگے اور انسان کو نیند آنے لگے اور آنکھوں کے اندر خمار سی شروع ہو جائے تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ اذا تحرکتا بالنعاس. لیکن اس کے بعد جو ہے اس معنی میں استعمال اس کی مشہوری زیادہ ہوگی کہ پانی کو آپ منہ میں ڈالیں اور پھر اس کو جو ہے وہ حرکت دیں منہ میں، تو اس کو کہتے ہیں مضمضہ، جس کو ہماری زبان میں کلی کرنا کہتے ہیں. شرعی وضو کے اندر اس کا کلی کا معنی کیا ہے؟ ان یضع الماء فی الفم ثم یدیر ثم یمج، کہ منہ کے اندر پانی ڈالے پھر اس کو ہلائے ادھر ادھر کرے پانی کو، اور ثم یمج پھر مطلب ہے کہ اس پانی کو وہ منہ کے اندر یعنی ہلاتے ہوئے پھر اس کو باہر پھینک دیں. اور استنشاق, یہ پانی کو ناک کے اندر داخل کرنا, پانی کو ناک کے اندر داخل کرنا, تو یہ امام صاحب نے کلی کرنے کے بارے میں اور ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں باب قائم کیا ہے. اور یہ بتائیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے, آیا وضو کے اندر کلی کرنا, منہ میں پانی ڈالنا, اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا, یہ فرض ہے, واجب ہے یا سنت ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتفر وإذا استجمرت فأوتر. اس میں جرير جو ہے, یہ جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ہے, رئی کے یہ رہنے والے ہیں اور اس کے قاضی ہیں, ثقہ راوی ہیں. 188 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں, 188 ہجری میں, اور یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں, بخاری مسلم وغیرہ کے. وہ منصور سے بیان کرتے ہیں, منصور بن معتمر بن عبداللہ السلمی الکوفی, یہ بھی ثقہ اور ثبت راوی ہیں, اور کہتے ہیں کہ تدلیس نہیں کیا کرتے تھے. 132 میں یہ فوت ہوئے ہیں, 132 ہجری میں, یہ بھی رجال کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں. وہ ہلال بن یسار سے, ہلال بن یسار یہ آپ نے یا کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی یسار, اور یا کے زبر کے ساتھ بھی یسار, دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. یہ اوساط تابعین میں سے ثقہ راوی ہیں, یعنی جو تابعین ہیں درمیانے طبقے کے, ان طبقے سے ہیں اور ثقہ راوی ہیں. سلمہ بن قیس اشجعی یہ صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا توضأت فانتثر, یہ سلمہ بن قیس سے کہا کہ جب تو وضو کرے تو فانتثر, تو ناک کو جھاڑ, انتثار ناک کو جھاڑنا, جو آپ نے ناک کے اندر پانی چڑھایا ہے اس کو جھاڑنا, یہ انتثار کہلاتا ہے. تو یہاں اس حدیث کے اندر استنشاق کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن استنثار جو ہے وہ ہوتا ہی استنشاق کے بعد ہے. تو جب آپ نے پانی چڑھایا ہوگا پھر آپ اس کو جھاڑیں گے, تو گویا کہ اس حدیث سے نکل رہا ہے کہ جو پانی کا چڑھانا ہے وہ بھی ضروری ہے, اور پانی کا نکالنا ناک سے, یعنی ناک کو جھاڑنا, یہ بھی ضروری ہے. پھر یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وضو کے دوران جب ناک میں پانی چڑھائیں اور ناک کو جھاڑیں تو وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ہونا چاہیے. نسائی کی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق, تو وہاں یہ بات ذکر ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے یہ ناک کو جھاڑنا ہے وضو کے دوران. فرمایا, وہ استجمرت فاوتر, اور جب تو پتھر استعمال کرے استنجا کے لیے تو تاک پتھر استعمال کر. یہاں پہ ایک لطیفہ بھی یاد آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تھے, وہ اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھا رہے تھے, تو حدیث کا چونکہ ان کو زیادہ علم نہیں ہوگا, تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب تو وضو کرے تو ناک کو جھاڑ, اور جب تو استنجا کرے تو وتر پڑھ, فاوتر تو وتر پڑھ. تو شاگردوں میں سے ایک نے کہا, جی یہ کیا ربط ہوا, تعلق ہوا کہ استنجا کرو تو وتر پڑھو. تو آگے سے کہنے لگا, اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو آگے سے بولتے نہیں ہیں, اب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جب استنجا کرے تو وتر پڑھ, بس اہل حدیث ہوتا وہی ہے اور سلفی ہوتا وہی ہے, جو حدیث آ جائے اس کے بعد پھر آگے سے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. تو شاگرد جو ہے وہ بیچارے وہ خاموش ہو گئے کہ اب استاد نے کہا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں. بہر صورت یہاں فاوتر کا معنی یہ نہیں ہے کہ استنجا کرنے کے بعد وتر پڑھنا شروع کر دینا ہے, بلکہ فاوتر کا مطلب ہے کہ تاک پتھر استعمال کرنے ہیں استنجے میں. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تفصیل کے ساتھ وہ گزر چکا ہے کہ کتنے پتھر جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں, اور پھر صفائی کے لیے ضروری کتنے پتھر ہیں، اور ان زیادہ اس سے زیادہ پتھر ہو جائیں تو اس میں پھر حکم کیا ہے. ایتار یعنی تاک پتھروں کو استعمال کرنا مستحب ہے، اور اگر جفت استعمال ہو جائیں تو وہ بھی جائز ہیں. قال وفی الباب عن عثمان، اس باب میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ولقیت ابن صبرہ، لقیت بن صبرہ کی حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں، ترمذی میں، اور اسی طرح ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داود میں ہے. اور لقیت بن صبرہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ پانی چڑھانے میں تو نے خوب مبالغہ کرنا ہے، یعنی جب وضو کرے تو ناک میں پانی چڑھانا ہے اور اچھی طرح چڑھانا ہے. الا ان تکون صائما، ہاں اس وقت زیادہ زور کے ساتھ پانی نہیں چڑھانا جب تو روزے کی حالت ہو. تو روزے کی حالت میں صرف پانی چڑھانا ہے لیکن مبالغہ نہیں دکھانا، اور زیادہ کھینچ کر نہیں جو ہے وہ پانی چڑھانا. باقی اگر روزہ نہیں ہے تو اس میں آپ نے خوب مبالغے کا بھی حکم دیا ہے، تو استنشاق وہ بھی اور آگے اس کے اندر مبالغہ، تاکہ اچھی طرح جو ہے ناک کی گندگی وہ صاف ہو جائے. اور ایک حدیث میں یہ ہے اذا توضأت فمزمز، کہ جب تو وضو کرے تو کلی کر، یہاں بھی حکم ہے. تو یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. بہر صورت لقیت بن صبرہ کی حدیث کے اندر وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما کے لفظ ہیں. ابن عباس ان کی حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے. والمقدام ابن معدی قرب، یہ ابو داؤد کے اندر ہے. ووائل ابن حجر، یہ طبرانی نے موجم کبیر کے اندر بیان کی ہے. وابی ہریرہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ احادیث ہیں اس باب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینتثر، کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی جو ہے وہ ڈالے اور پھر ناک کو اچھی طرح جاڑے. اسی طرح جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور بھی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث سلمۃ بن قیس حدیث حسن صحیح، یہ نسائی کے اندر بھی حدیث ہے جو سلمہ بن قیس کی ہے. آگے اس کلی کرنے کا اور ناک میں پانی چڑھانے کا اور اسی طرح ناک کو جھاڑنے کا وضو کے اندر حکم کیا ہے، کیا یہ ضروری ہے یا کہ مستحب عمل ہے؟ تو اس سلسلے میں احناف کے ہاں یہ تمام کام جو ہیں یہ وضو کے اندر یہ مستحب ہیں اور سنت ہیں، لیکن کچھ اہل علم کے نزدیک جو ہے وضو کے دوران کلی کرنا، استنشاق اور اسی طرح استنصار جو ہے یہ فرض ہیں اور ضروری ہیں، اس لیے کہ صحابی کو آپ نے حکم دیا فمزمز فانتثر، کہ ناک کو جھاڑ اور اسی طرح کلی کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ضروری ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کام ضروری ہے. تو یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں امام صاحب. واختلف اہل العلم، اہل علم نے اختلاف کیا ہے فی من ترک المزمزۃ والاستنشاق، جس نے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانا وہ چھوڑ دیا وضو کے دوران تو کیا حکم ہے. فقال طائفۃ منہم، علماء کے گروہ نے کہا ہے اذا ترکہما فی الوضوء، کہ جب وہ وضو کے دوران مزمزہ اور استنشاق یعنی کلی کرنے کو اور پانی چڑھانے کو چھوڑے گا، حتی صلی، حتی کہ نماز بھی پڑھ لی، تو اعاد الصلاۃ، وہ نماز دوبارہ لوٹائے گا. اس لیے کہ کلی کرنا یہ فرض ہے، استنشاق پانی چڑھانا یہ فرض ہے، اور نماز میں اس نے یہ دونوں وضو میں یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں تو فرض کا تارک ہے. اب اس کا وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی، اس لیے وہ وضو نماز لوٹائے گا اور اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھے گا. ورؤوا ذلك فی الوضوء والجنابۃ سواء، اور ان اہل علم کا خیال ہے کہ وضو اور غسل جنابت میں یہ برابر ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ وضو میں جس طرح یہ فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اسی طرح غسل جنابت میں بھی سارے بدن کو جس طرح دھونا فرض ہے، تو اسی طرح کلی کرنا اور اس میں ناک میں پانی چڑھانا وہ ضروری ہے. وبہی یقول ابن ابی لیلہ و عبداللہ ابن المبارک و احمد و اسحاق، ان سب کا مذہب ہے کہ وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اور یہ وضو اور جنابت غسل جنابت اس سب میں یہ ضروری ہے. وقال احمد الاستنشاق اوقد من المزمزہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کلی کے مقابلے میں ناک میں پانی چڑھانا یہ زیادہ مؤکد ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے، اس کی زیادہ فرضیت ہے. تو ہیں تو دونوں ضروری، لیکن استنشاق ذرا مطلب ہے کہ اور بھی زیادہ ضروری ہے. قال ابو عیسیٰ وقال طائفۃ من اہل العلم، یہ ایک مذہب بیان کیا. دوسرا مذہب ہے کہ اہل علم کے گروہ نے کہا یعید فی الجنابہ، کہ جب غسل جنابت اس نے کیا اور اس میں مضمضہ اور استنشاق نہیں کیا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تو پھر تو وضو دوبارہ کرے، غسل دوبارہ کرے گا اور اسی طرح جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھے گا. یعید فی الجنابہ، جنابت غسل جنابت میں یہ چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائے گا، اس لیے کہ اس کا غسل ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی. ولا یعید فی الوضو، لیکن اگر وضو میں اس نے چھوڑا ہے کلی کرنا اور استنشاق یعنی پانی چڑھانا، تو کہتے ہیں کہ اس میں نماز دوبارہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وضو ہو جاتا ہے. اگر صرف وضو میں وہ کلی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وضو ہو جائے گا، صرف اجر ثواب میں کمی آئے گی. لیکن غسل جنابت میں اگر اس نے کلی کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، تو پھر اس کا غسل ہی نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ دوبارہ غسل کر کے نماز پڑھے گا. وہ قول سفیان ثوری و بعض اہل الکوفہ، اور یہ سفیان ثوری کا مذہب ہے اور اسی طرح بعض کوفیوں کا مذہب ہے یعنی حنفیوں کا. ابو حنیفہ اور ان کے جو مذہب والے ہیں ان کا یہی مذہب ہے. تو ان کے نزدیک کلی کرنا استنشاق یہ وضو میں سنت ہیں اور غسل جنابت میں واجب ہیں دونوں. اور وضو میں عدم وجوب پر انہوں نے استدلال کیا ہے، حدیث ہے عشر من سنن المرسلین، کہ 10 چیزیں ہیں رسولوں کی سنت سے. تو اس کے اندر جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، تو اس کو سنن مرسلین، یہ لفظ سنن سے انہوں نے استنباط اور اخذ کیا ہے کہ اس کو سنت کہا گیا ہے. لیکن حافظ ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ سنن کے لفظ سے جو ہے عشر من سنن المرسلین کے لفظ سے یہ حدیث وہ وارد نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آئی نہیں ہے، بلکہ جو صحیح لفظ ہیں وہ ہیں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی ہیں. تو فطرت جس طرح وہ سنت پر لفظ بول سکتے ہیں، فرض پر بھی بول سکتے ہیں، واجب پر بھی بول سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ابن عباس کی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المضمضہ والاستنشاق سنہ. دارقطنی کی روایت ہے کہ کلی کرنا اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے. تو اس سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں کہ یہ دونوں وضو کے اندر سنت ہیں، فرض واجب نہیں ہے. تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اسی طرح ترمذی کے اندر امام صاحب نے جو ہے وہ روایت کی ہے، اس کو حسن بھی کہا امام ترمذی نے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی دیہاتی سے کہا کہ توضأ کما امرک اللہ، تو وضو اس طرح کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو اب احناف کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم کہاں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو چہروں کو دھو لو، اسی طرح پھر مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، پھر سر کا مسا کرو، پھر پاؤں دھو لو. اب وہاں چار چیزوں کا تذکرہ ہے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس طرح حکم دیا اس طرح وضو کر. تو اللہ نے تو چار چیزوں کا حکم دیا ہے، اس لیے اس میں کلی کرنے کا اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ فرض نہیں ہے، تو وہ حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے وہ سنت ہیں. تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں. لیکن اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کے حوالے کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ نے جس طرح قرآن کے اندر وہ چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو حدیث بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وحی کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، تو جن احادیث میں آپ نے کلی کرنے کا اور استنشاق کا حکم دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کما امرک اللہ میں وہ بھی شامل ہے. تو بہر صورت بات جو ہے ان لوگوں کی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے جو وضو کے اندر کلی کرنے کو اور ناک میں پانی چڑھانے کو جو ہے وہ واجب کہتے ہیں، ضروری کہتے ہیں، اور سنت کہنے والوں کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. یہ تو دو مذہب ہوئے. وقال طائفہ، ایک گروہ کا خیال ہے، انہوں نے کہا لا یعید فی الوضو ولا فی الجنابہ، نہ وضو میں کلی کرنا اور استنشاق کرنا ضروری ہے اور نہ ہی غسل جنابت میں، دونوں میں ضروری نہیں ہو، جب دونوں میں ضروری نہیں تو بغیر مزمزے اور استنشاق کے جو وضو ہوا ہو، جو غسل ہوا ہو، تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ادا ہو گیا. اور جب غسل دوبارہ نہیں کرنا، وضو دوبارہ نہیں کرنا، نماز بھی نہیں دوبارہ لوٹانی. لأنهما سنة من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دونوں کام یہ سنت ہیں، وضو میں بھی اور غسل جنابت میں بھی. فلا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، اس لیے دونوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، نہ وضو میں اور نہ غسل جنابت میں. وہ قول مالک و شافعی فی آخرہ، اور یہی امام مالک کا مذہب ہے، اور امام شافعی کا آخری جو قول ہے وہ یہی ہے. مصر میں جا کر انہوں نے اس قول کو اختیار کیا تھا، اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی وجوب کے قائل تھے، لیکن یہ مذہب جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. امام مالک کا اور امام شافعی کا جو آخری قول ہے صحیح وہی ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. اسی پر ایک دفاع کرتے ہیں، اگر درس کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ مختصر طور پہ پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ ناک میں پانی چڑھانا اور اس طرح وہ ثابت ہے جیسے بخاری کی حدیث میں بھی ہے، لیکن ناک جھاڑنا، خاص طور پہ صرف جھاڑنا، یعنی کہ ناک ہم گلی کرتے ہوئے پانی بھی منہ میں بھی لیتے اور ناک میں بھی، اور فرض کرے کہ اگر جھاڑنا بھول جائے تو کیا وہ وضو دوبارہ کرے گا؟ اور اگر اس کو معلوم ہو کہ میں جھاڑنا بھول گیا ہوں، تو انہوں نے شاید کہا تھا کہ واجب ہے جھاڑنا بھی. تو ترمیزی کی جو حدیث آپ نے بیان کی تھی وہ کیا صحیح ہے یا وہ حسن کے درجے میں ہے، وہ کس طرح ہے؟ دوسری بات یہ کہ بخاری کی جو حدیث تھی اس میں کیا جھانڈا نہیں تھا، اس میں صرف چڑھانا تھا، تو اس کی وضاحت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حدیث جو سلمہ بن قیس کی بیان کی ہے اس میں اذا توضأت فانتثر ہے، ناک جھاڑنے کے بارے میں حکم دیا ہے. تو استنشاق کی حدیث بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ، وہ دوسری حدیث ہے لقید بن صبرہ کی. تو ناک میں پانی چڑھانا اس کا بھی حکم ہے، اور ناک کو جھاڑنا اس کے بارے میں بھی حکم ہے، اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں اور ضروری ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ناک میں پانی جو جاتا ہے تو وہ کہاں تک ڈالنا ہے، کیونکہ احناف کے ہاں میرے خیال میں ہے کہ جو کچی اڈی ہے ناک کی ادھر تک پانی جانا چاہیے. تو اس بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ کیا اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا ہے یا عام پانی ڈال کر اس کو جو ہے نا جھاڑ لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لفظ استنشاق آیا ہے، استنشاق جو ہے وہ پانی کو چلو میں رکھ کے ناک کی ہوا سے اوپر کی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں. تو اب جب آپ پانی ناک کے قریب رکھیں گے اور ہوا کے ذریعے اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس جگہ تک جو ہے وہ پانی پہنچے گا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو صرف مطلب ہے کہ بغیر ہوا اور کھینچنے کے، اوپر کی طرف ہوا کھینچنے کے، اس کے بغیر جو صرف پانی قریب کر کے، اس کو استنشاق نہیں کہتے. وہ تو آپ کے ناک کے جو اوپر والا حصہ ہے وہی تر ہوگا. تو ہوا کے ذریعے جب اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے اور وہ دونوں نتنوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا پانی، اور وہ جو اندر گندگی ہوتی ہے اس تک بھی وہ پانی پہنچے گا، اس کو پھر جھاڑیں گے، تو وہ استنشاق ہے.
شیخ صاحب میرا سوال بھی خٹک بھائی کے حوالے سے تھا کہ اگر فرض کریں کہ ہم لوگ ناک میں پانی چڑھاتے لیکن وہ اوپر تک نہیں چڑھتا ہے، تب بھی کیا وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی کہ اوپر تک کھینچنا اس کو ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ السلام علیکم.
بھائی صاحب جب کہہ دیا کہ استنشاق کا معنی یہ ہے کہ پانی اوپر چڑھانا، تو جب تک اوپر نہیں چڑھے گا وہ استنشاق ہے نہیں، تو استنشاق کہاں سے ہوا؟ اس وجہ سے استنشاق کو حقیقی جامہ پہنانے کے لیے جو اس کا معنی ہے، تو وہ عمل کریں گے تو تبھی وہ استنشاق ہوگا، پانی چڑھانا ہوگا. وہ تو اردو میں بھی آپ پانی چڑھانا، تو اب ناک کے اوپر اوپر جو باہر کے حصے ہیں اس تک ہی پانی پہنچائیں، یہ ناک کے اندر تو نہ ہوا. اس وجہ سے ہوا کے ذریعے ناک جب آپ اوپر کی طرف کھینچیں گے پانی اوپر جائے گا، بس وہ استنشاق ہے. یہ تو مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ اگر مسئلے کا علم بھی ہے اور پھر مطلب ہے کہ اس کے وجوب کا بھی کوئی قائل ہے پھر چھوڑتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا. لیکن اگر یا تو بھول گیا ہے یا پھر وہ تاویل کرتا ہے ان احادیث کی اور اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ وجوب پر دلیل نہیں ہے بلکہ یہ استحباب یا سنت ہونے پر دلیل ہے، تو پھر اس کا وضو ہو جائے گا، جس طرح کے اسحاق بن راہوے کا امام صاحب نے قول نقل کیا ہے. تو یا اس مذہب کو اختیار کریں یا پھر دوسرا جو ہے وہ یہی ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا وضو نہیں ہوگا، اور جب اس کو یاد آئے گا تو وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں.